بسم الله الرحمن الرحیم. ایک کتاب ہے اللہ کے عاشقوں کے حالات بول کے حضرت مولانا عارف صاحب آتے لے کے آئے ہیں. جناب عارف صاحب کھولا تو اس میں حسین منصور حلاج کے حالات بول کے لکھا. منصور بہت مشہور, جن کا نام بارہا سنا ہوا ہے, سولی پہ جن کو چڑھایا گیا, وہ مکسلر لگائے. اچھا, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قتیل فی سبیل اللہ ہیں, اللہ کے راستے میں قتل کیے ہوئے. آپ کی حالت عجیب و غریب گزری ہے اور اپنے طریقے میں خود ہی مخصوص و لاسانی تھے. ہر وقت غایت سوز اور فراق میں مست بے قرار رہا کرتے تھے. پاک باز عاشق الہی مشہور زمانہ تھے. آپ کی تصانیف بھی ہیں جو بہت مشکل اور دقیق بھی ہیں. حقائق و معارف اور اسرار و معانی میں نہایت کامل اور فصاحت و بلاغت میں ماہر اور بے بدل تھے. شروع سے آخر تک آپ کی بنیاد بلا پر ہے, یعنی ابتلا پر ہے. بعض لوگوں نے آپ کا انکار کیا اور بعض آپ کو اکابر مشائخ میں سے مانتے ہیں, اور بعض آپ کے حق میں قطعی خاموش ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ حسین منصور حلاج جن کی زبان سے انرحق نکلا, اسی کا نام ایک اور اسی نام کا ایک اور شخص گزرا ہے جو بغداد میں تھا. وہ کافر و زندیق تھا, وہ جادوگر تھا. اس نے شہر وسط میں پرورش پائی تھی. عبداللہ حنیفر آپ کو ایک عالم ربانی مانتے ہیں اور آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں. شیخ ابو المغیث حلاج کے بارے میں اہل طریقت و شریعت کے ہاں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں, حسین منصور کے بارے میں. بعض حضرات آپ کو طبقہ صوفیہ اور اولیاء میں شمار کرتے ہیں, بعض دیگر حضرات نے آپ کو شعبد آباد اور ساحر قرار دیا ہے. جو حضرات انہیں صاحب مرتبہ مانتے ہیں وہ غلب حال میں آپ کی زبان و قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو قابل تعویل اور قائل کو معذور تصور کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل ابتلا میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی بلندی درجات کے لیے انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے. اس طرح امام احمد ابن حنبل اور دیگر اکابر اہل علم کو حاسدین, بدخواہوں اور ظالم حکمرانوں کے عاقبت نہ اندیشی کی بنا پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح شیخ حسین ابن منصور حلاج کو بھی امتحان کی بھٹی سے گزرنا پڑا. آپ کی قبولیت عامہ اور علم و فضل کی وجہ سے حاسدین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا. وزیر مملکت حامد ابن عباس کو آپ سے خواہ مخواہ کی عداوت ہو گئی, جس کی بنا پر اس نے قاضی وقت علماء کو ان کی تکفیر پر مجبور کیا اور ناحق آپ کو تختہ دار پر لٹکایا. حضرت مولانا روم قدس سر روح العزیز مثنوی شریف میں اس طرح اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, چو قلم دردست غدار غدار فتاد, چو قلم دردست غدار فتاد, لا جرم منصور بردار فتاد. جب غدار کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو پھر یقیناً منصور تختہ دار پہ چڑھتا ہے. آپ ایک فارس کے ایک شہر بیضا میں طور نامی علاقے میں پیدا ہوئے. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے سفید پتھروں سے تعمیر کیا, اسی لیے اس شہر کا نام شہر بیضا ہے. یہ شہر اپنی آب و ہوا اور زرخیزی اور شادابی کے اعتبار سے بہت خوشگوار ہے. یہاں سانپ بچھو وغیرہ موزی جانور نہیں پائے جاتے. یہاں کے انگور اتنے بڑے تھے کہ ایک ایک دانہ 10 مثقال 46 گرام وزنی ہوتا تھا, اور سیب کی گولائی 2 بالش کی مقدار تھی. آپ کا نام حسین ہے مگر عوام بلکہ قدر خواص بھی منصور کے نام سے مشہور ہیں. خواص میں بھی منصور کے نام سے مشہور ہے, جبکہ منصور آپ کے والد کا نام تھا. آپ کی کنیت ابو المغیث اور بعض نے ابو عبداللہ بیان کی ہے. آپ کا لقب حلاج تھا. سبب اس کا یہ ہے کہ آپ ایک روئی ڈھوننے والے کی دکان پر پہنچے، آپ نے اسے کسی کام سے بھیجنا چاہا، دھنیے نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کرتا ہوں، چنانچہ وہ چلا گیا، واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دکان میں ذخیرہ کی ہوئی پوری روئی، تمام روئی جو ہے دھنی جا چکی تھی، جسے ایک مدت میں دھننا مشکل تھا، تو وہ تو پوری دھنی ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ کا لقب حلاج مشہور ہو گیا، روئی دھننے والا۔ خطیب بغدادی نے لقب حلاج کی ایک اور وجہ بھی تحریر کی ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں کے دلوں کے بھید بیان کر دیا کرتے تھے اور ان کے مخفی اسرار کو ظاہر کر دیتے تھے، اس بنا پر لوگ آپ کو حلاج الاسرار کہتے، بھید کو کھودنے والا۔ رفتہ رفتہ اختصار کے پیش نظر آپ کو حلاج کہا جانے لگا۔ آپ کی نشو نما اور ابتدائی تعلیم و تربیت تستر میں ہوئی، 2 سال تک سہل ابن عبداللہ تستری کی صحبت میں رہے، پھر بغداد کا رخ کیا، آپ کی زندگی میں بہت سے نشے و فراز آئے اور معمولات زندگی تبدیل ہوتے رہے، کبھی ٹاٹ کا لباس زیبتن کرتے، کبھی 2 انسلی چادریں پہن لیتے جیسے احرام ہوتا، بعض اوقات لمبا چوڑا لمبا چولہا اور حمامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں جیسا لباس اختیار فرما لیتے۔ ایک عرصے تک عمر بن عثمان مکی اور حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں، پھر مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور 1 سال یہاں ٹھہرنے کے بعد بغداد آ گئے۔ اسی اثنا میں آپ کی شہرت کافی پھیل گئی، مداحین کے ساتھ حاسدین بھی بڑھ گئے، بلاخر آپ نے صوفیانہ لباس اتار دیا اور اہل دنیا کے ہم نشین ہو گئے۔ پھر 5 سال غائب رہنے کے بعد دوبارہ تصوف کی جانب مائل ہوئے، اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کی۔ آپ نے اپنی زندگی سخت مجاہدوں میں گزاری، جب آپ خراسان سے عراق اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے تو سال بھر تک حتیم ہی میں بیٹھے رہے، 1 سال، سوائے وضو اور طواف کی اپنی جگہ سے نہ ہٹتے، نہ دھوپ کی پرواہ نہ سردی کی فکر، ہمیشہ روزے سے رہتے، روزانہ مغرب کے بعد چند گھونٹ پانی اور 1 روٹی سے 3 لقمے کھاتے، باقی واپس کر دیتے، اور پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھاتے۔ ریاضت و مجاہدے میں اس قدر محو رہتے کہ کپڑے صاف کرنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی پیوند زدہ گجڑی کو دیکھا گیا تو وہ نصف دانق وزنی موٹی موٹی، یعنی بہت اس میں جوئیں پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ کو قید کیا گیا تو ٹخنوں سے گھٹنوں تک لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی، اس کے باوجود آپ 1000 رکعت نوافل پڑھ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آئے اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، مگر جنید نے کوئی جواب نہ دیا، فرمایا بہت جلد تم قتل کیے جاؤ گے۔ آپ نے کہا میں اس دن قتل کیا جاؤں گا جب آپ اہل ظاہر کا لباس پہنیں گے۔ چنانچہ جب آپ کو عذرو شریعت گرفتار کیا گیا، علماء نے فتویٰ طلب کیا، تو سب بزرگوں نے آپ کے قتل کا فتویٰ دے دیا، مگر حضرت جنید نے دستخط نہیں کیے۔ خلیفہ نے آپ کے دستخط پر اصرار کیا، تب آپ نے خانقاہ کو چھوڑ کر صوفیوں کا لباس اتارا اور مدرسے میں جا کر علماء کا لباس پہن کر لکھ دیا کہ نحن نحکم بالظاہر، ہم لوگ ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، میں اس دن قتل کیا جاؤں گا جب آپ اہل ظاہر کا لباس پہنیں گے، یعنی فتویٰ لگاتے ہیں، اور یہ کہ ظاہر میں واقعی حسین قابل قتل ہیں، باطن کا حال اللہ جانے۔ آپ نے کبھی ایک جگہ پر قیام نہیں کیا۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا، مختلف اولیاء زمانہ کی خدمت میں جاتے رہے، ایک دفعہ صوفیوں کا لباس اتار کر قبا پہن لیا اور اہل دنیا کی صحبت میں مشغول ہو گئے، پھر ایک وقت کے بعد بصرے میں جا کر خرقہ پہن لیا، 2 سال بیت الحرام کے مجاور بنے رہے۔ واپسی پر آپ کی حالت بالکل بدل چکی تھی اور کچھ اور ہی رنگ غالب تھا. خلقت کو ایسی باتوں کی دعوت دیتے کہ وہ سمجھ میں نہ آتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریباً 50 شہروں سے نکالا گیا. جہاں جاتے تھے وہاں سے لوگ نکلنے میں مجبور کر دیتے تھے. آپ پر ایسے حالات واقعات گزرے جو اپنی نوعیت پر عجیب و غریب ہیں. روزانہ 400 رکعت نماز پڑھنے کا معمول. نقل ہے کہ آپ دن میں 400 رکعت نماز پڑھتے تھے فرائض واجبات کے علاوہ, اور اس قدر نماز کو اپنے اوپر ضروری سمجھتے تھے. لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی تو اتنا تو پڑھنی چاہیے, یہ مطلب. نقل ہے کہ آپ نے ایک دن ابراہیم خواص کو جنگل میں دیکھ کر پوچھا کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ مقامات توکل درست کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پوری عمر شکم پروری میں ضائع کر دی. توکل میں آدمی پیٹ سے بے فکر ہوتا نا, تو ابھی بھی پیٹ کی فکر ہی ہے بولیں گے مطلب. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھ کر پوچھا تم اس کی طرف کس طرح اڑتے ہو. اس نے کہا کہ پر وہ بال جو کہ میرے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو کاٹ ڈالو کیونکہ وہ لیسے کم اس لیے صحیح ہے اور تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. پوچھا کہ عارف کے لیے وقت ہوتا ہے. فرمایا کہ نہیں, کیونکہ وقت صاحب وقت کی صفت ہے اور جو اپنی صفت پر بھروسہ کرتا ہے وہ عارف نہیں. لوگوں نے پوچھا طریق خدا کیا ہے اور کس قدر ہے. فرمایا کہ صرف دو قدم ہیں, ایک قدم دنیا سے اٹھایا اور عقبا میں پہنچ گئے, دوسرا قدم عقبا سے اٹھایا تو مولا تک پہنچ گئے. عقبا سے اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصود کے اعتبار سے, قصد کرنے کے اعتبار سے, نیت بنانے کے اعتبار سے. فقر کے معنی پوچھے گئے تو فرمایا فقر وہ ہے جو معصی اللہ سے بے نیاز ہو. فقیر وہ ہے جو معصی اللہ سے بے نیاز ہو. فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو خدا کی طرف سے اشارہ کرے, اور خلقت خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے. خلقت خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے اور صوفی خدا کی طرف سے اشارہ کرتا ہے. خلق عظیم سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ خلقت کی جفا اس پر کچھ اثر نہ کرے, بعد اس کے کہ حق کو پہچان چکا ہوں. توکل کے متعلق فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جب تک شہر میں اپنے سے زیادہ مستحق کھاتے کسی کو پائے کھانا نہ کھائے. فرماتے ہیں کہ زبان گویا خاموش دلوں کی ہلاکت ہے. زبان گویا بولنے والی زبان, زبان گویا خاموش دلوں کی ہلاکت ہے. فرماتے ہیں کہ اخلاص کے معنی قدرت کے شائبے سے عمل کو پاک رکھنا. فرمایا مرید وہ ہے جو اجتہاد میں یعنی محنت مجاہدے میں مکشوفات پر سبقت لے جائے, اور یہ کہ مرید اپنی توبہ کے سائے میں ہوتا ہے. اور مراد جو ہوتا ہے وہ عصمت کے سائے میں, اور مراد وہ ہے جس کے مکشوفات اجتہاد سے سابق ہوں. مرید ارادہ کرنے والا, مراد جس کا ارادہ کیا گیا. مرید جب اپنی مریدی کے اندر مخلص ہو کر مجاہدے میں لگا رہتا ہے تو وہ مراد کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارادہ کرتے ہیں اس کو چن لینے کا, اس کو خالص بنا لینے کا, اپنا پسندیدہ بندہ بنا لینے کا. تو مرید اپنی ارادت میں جب خالص ہوتا ہے, کامل ہوتا ہے, تو پھر وہ مراد بن جاتا ہے, مراد الہی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندہ تو چاہتے ہیں نا, اس لیے وہ مراد ہو گیا. مرید اس میں فاعل کا سیوا, مراد اس میں مفعول کا سیوا. مرید ارادہ کرنے والا, مراد جس کو ارادہ کیا جائے. جس کا فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا زہد ہے, زہد نفس ہے, اور آخرت چھوڑنا زہد دل ہے, اور خودی کو چھوڑنا زہد جان ہے. عجیب جملہ ہے, اچھا جملہ بول. خودی کو چھوڑنا زہد جان, اپنے جان کا زہد یہ ہے کہ اپنے اناپن کو چھوڑ دے, اور آخرت کو مقصود کے اعتبار سے نیت بنانا چھوڑ دینا یہ دل کا زہد ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت وغیرہ جس کے سوال کا حکم دیا گیا اسلام میں اور سوال کیا جاتا ہے, باعتبار مقصود کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہے. یعنی آپ ارادہ کریں کہ مجھے جنت ملے، جنت کے مزے چاہیے، آپ کو اللہ چاہیے کہ جنت چاہیے والی بات ہے. تو جنت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہونے کی وجہ سے سوال کی چیز ہے، سوال کیا جائے گا، مانگا جائے گا. لیکن جو مخلصین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوں گے تو وہ چیز خود ملنے والی ہے نا. وہ تو آپ کو نیت بنانے میں اللہ کی رضا کی نیت بنانا چاہیے نہ کہ جنت حاصل کرنے کی. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں بولتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ یہ بولتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. جب راضی ہوں گے تو جنت ملے گی، جنت کا الگ سے سوال بھی سکھایا گیا. لیکن نیت کرنے کے اعتبار سے، کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرنے کے اعتبار سے، آخرت بھی پیش نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. یہ صوفیہ کیا ایک وہ ہے، فہم ہے ایک. تو دنیا زہد چھوڑنا، دنیا چھوڑنا زہد نفس، آخرت کو چھوڑنا زہد دل، خودی کو چھوڑنا زہد جان. لوگوں نے پوچھا کہ دعا کا حال زیادہ دراز ہے یا عبادت کا، یعنی زیادہ دعا زیادہ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب یا عبادت. فرمایا کہ ان دونوں ہاتھوں کے وصول کا کوئی مقام نہیں، یعنی کون زیادہ لمبا ہے حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جس کے جو زیادہ قریب جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لمبا بولیں گے نا آپ، اور ان کے قریب قربت کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی جاؤ. تو ان کی چونکہ قربت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، اس لیے یہ حد کہاں تک جائیں گے کوئی بول نہیں سکتے. لوگوں نے صبر کے معنی پوچھے تو فرمایا کہ ایک ہاتھ پاؤں کاٹ کر دار میں لٹکایا جائے تو آہ نہ کرے، صبر اس کو کہتے ہیں. جب خلقت آپ کے حق میں حیران رہ گئی تو اکثر لوگ آپ کے منکر ہو گئے، آپ سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہونے لگی، کچھ لوگ آپ کے حق میں تان کرنے لگے اور کچھ خاموش تھے. خلیفہ کے سامنے اکثر آپ کا ذکر ہوا اور لوگوں نے آپ کے حق تلف پر اتفاق کیا اور بہانہ یہ کیا کہ آپ ان الحق کہتے ہیں. اکثر لوگوں نے کہا کہ ہو الحق، فرمایا کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں، تم کہتے ہو سب لوگ یہی کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ کم ہو گیا ہے بلکہ حسین گم ہو گیا ہے. شاید لکھنے میں چھپنے میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. پاؤچ میں سے ایک وہ نکالو. بولے آپ کے متعلق عجیب و غریب اقوال منقول ہیں کاغذ میں. آپ بہت نرالی شان کے بزرگ اور اپنے طرز روزگار اور اپنے طرز کے یہ گانا روزگار تھے. آپ ہمیشہ شوق سوزش کے عالم میں مستفرق رہتے، ہمیشہ منصور ہما اوقات عبادت میں مشغول رہا، حضرت منصور ہما اوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے. آپ محبت الہی میں ایسے غرق ہو گئے کہ اپنا ہوش نہ رہا، ہر وقت اللہ ہی کا خیال رہتا. مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیا ہوا؟ کیوں کام نہیں کر رہا؟ وہ کس کا ہے؟ اچھا وہ اس کے اوپر پہ. مکاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت منصور کی غلبہ محبت سے یہ کیفیت بن گئی کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، اور سمجھ لیا کہ اللہ ہی حق ہے، تو اس میں حق کے محقق ہونے کے باعث اپنا نام فراموش کر بیٹھے، اور جب پوچھا جاتا آپ کا نام تو کہتے ان الحق. پھر امام نے لکھا ہے کہ سچی محبت کی تین نشانیاں ہیں، دوسروں کے بجائے محبوب کی زبان اختیار کرنا، دوسروں کی ہم نشینی کے بجائے محبوب کی ہم نشینی اختیار کرنا، دوسروں کی رضا کے بجائے محبوب کی رضا مندی کو حاصل کرنا، یہ امام غزالی کا ہی حصہ. خلیفہ کو جب آپ کے حالات کا علم ہوا اور علماء کی ایک جماعت نے آپ پر کفر کا فتویٰ دیا تو آپ کو قید کر دیا گیا، مگر دوران قید بعض بزرگوں نے اپنے مریدین کو بھیج کر کہا کہ منصور سے کہو اگر وہ ان الحق سے توبہ کرے تو قید سے رہائی ممکن ہے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا. رشید خوار سمرقندی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ 400 قبیلوں کے ہمراہ حجاز کو جا رہے تھے. 400 قبیلوں کے ہمراہ، کھانے پینے کو پاس کچھ نہ تھا. جب بھوک کا غلبہ انتہا پر پہنچ گیا تو ساتھیوں نے شکایت کی اور کہا کہ ہم کو بھنی ہوئی سری کا گوشت درکار ہے. جب آپ نے چنانچہ آپ نے سب کو ایک صف میں بٹھا دیا اور خود اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے گئے اور بھنی ہوئی سری کے گوشت کی رکابیاں ہاتھ میں پکڑ کر وہ دوستوں کو دیتے، اسی طرح ہر ایک کے لیے رکابی مہیا کی اور سب سیر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت گرم روٹی اور خرما تر، یعنی کھجور جو تازہ ہوتا ہے، وہ درکار ہے، وہ بھی آپ نے اپنی کرامت سے مہیا فرما دی. 400 قبیلوں گرمی ہو گئی، فین کھول لو. اور گرمی ہوئی تو ادھر سے دروازہ کھول لو تو وہاں سے ہوا آ جاتی. نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، مسئلہ نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں. اثناء راہ میں چند ساتھیوں نے تازہ انجیر کی خواہش کی، آپ نے یوں ہی ہوا میں ہاتھ بڑھا کر تازہ بتازہ انجیر ساتھیوں کو کھلائی. ایک بار حلوہ طلب کیا تو قدرت سے گرم گرم حلوے کا طبق ہاتھ اونچا کر کے آپ نے کرے ہوا میں سے پکڑ لیا اور دوستوں کو دے دیا. حضرت منصور حلاج تقریباً ایک سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے، پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر ایک سال تک مجاور مکہ رہے. اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں. ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکست حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے شیخ ہماری مدد کرو. میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا میں تم سے بھی زیادہ مفلوک الحال ہوں، تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے. ضرورت مندوں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ ظاہری طور پر کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے. حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے، مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہ مانے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرح متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کرو. یہ کہہ کر منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں 2 درہم موجود تھے. پھر آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے. ان درہموں پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا تھا. کسی شخص نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے اور ان سکوں پر آیت قرآن تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا یہ خالص قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے ہر درہم پر قل اللہ واحد تحریر ہے. پھر ایک معمول سا بن گیا، جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کر دیتے اور پھر مٹی میں بھرے ہوئے درہم اس کے حوالے کر دیتے. یہ کرامت اتنی تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شعبد آباد کہنے لگے. پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطار سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن ان کا کام کرتے ہیں. ایسی باتیں بنا دی لوگوں نے. ایک دن حسین منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے، اس دوران میں ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ منصور حلاج کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے، چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا پیچھے سے، پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی آبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا، آبا کے پچھلے حصے جیسے شیروانی میں سے نکلا ہو یا کوٹ میں سے نکلا ہو۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، منصور حلاج پر جلال کی آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے، اس کی موجودگی کے سبب آپ کو کسی وقت بھی نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیا جانے یہ کون ہے، یہ 12 برس سے ہمارا دوست ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ علماء کی مخالفت کی ابتدا جب مکہ مکرمہ سے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا، یہ ایک تلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز افسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو علماء نے جواب دیا، پھر تیری نظروں کا دھوکا ہے، منصور حلاج ولی باکرامت نہیں، ایک شعبدے باز ہیں۔ ایک ایسی کرامت دے کر ایک مشہور بزرگ نے منصور حلاج کی کہا تھا کہ منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں، مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن منصور حلاج کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی، جب لوگوں نے منصور حلاج کو ان کے حجرے مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں منصور حلاج موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو حیران ہونے کے سوا چارہ نہیں۔ تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ شیخ کہاں تشریف لے گئے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ خواب کی حالت میں خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور کی طرف دیکھا، سر جھکایا، چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ منصور نے بے نیازہ نہ فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا، حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے، پھر تم حیرت کیوں کرتے ہو؟ حضرت منصور حلاج کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا، یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب زیہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچی تو ان حضرت نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا. بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہیں، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبتوں کے ظاہر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب منصور حلاج شدید مشقتیں اور ریاضتیں کرتے تھے، اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی. صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی قرار دیتے تھے. صاحبان علم و فضل منصور حلاج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں بعض انتہا پسند اپنے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے کرامت کو جادوگری کا نام دیتے، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسلمان بزرگ پر کفر کا الزام عائد کر رہے ہیں، کیونکہ جادو حرام ہے اور اس کا کرنے والا کافر. جب منصور حلاج کی کرامت کا شعر عام ہوا تو کچھ مخالفین نے انہیں بھی ساحر قرار دے دیا. حسین، تم یہ احمقوں اور جاہلوں کو مجمع لگائے کیا بیٹھے ہو؟ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. حضرت حسین نے فرمایا، تمہارے لیے بھی جگہ خالی ہے، تم ہی ان بے خبر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو. اور اس دریدہ ذہن شخص نے کہا، ولایت کا دعویٰ کرتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تم کچھ نہیں. میں ولایت کا مدعی ہوں اور نہ آگاہی کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر مجھے تیرے حال کی خبر ہے. یہ کہہ کر منصور حلاج نے اپنے مخاطب کے گزرے ہوئے حالات بتانا شروع کر دیے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو لڑ رہا تھا ان سے. پھر جب اس کے خفیہ اور پوشیدہ امور پر پردہ ہٹنے لگا تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا، بس کرو حسین، میں تمہاری قوت کشف کا قائل ہو گیا. تمہاری معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ منصور حلاج پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی بات بھی بتا دیا کرتے تھے، مگر یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا. لوگ تنگ کرنے لگے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور مستقبل کا حال بتانا چھوڑ دیا. جب آپ کی شہرت زیادہ بڑی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور حاسدوں نے عجیب عجیب انداز سے آپ کو ستانا شروع کیا. تستر کے کچھ بااثر لوگوں نے ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب منصور حلاج راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر ایک تھپڑ مار دو. الغرض وہ شخص آپ کی تلاش میں رہنے لگا. ایک دن منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے. پہلے حمام جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، خاص طور پر عرب کے علاقوں کے اندر، یہ الجزائر اور عراق اور مصر اور یہ ادھر کے علاقے بالخصوص جو ہے نا، ایران کے علاقے، یہاں پہ حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کرائے سے غسل لینا پڑتا ہے جا کے. آج تک بھی ہے اس کا رواج، چائنا میں بھی ایسے ہی ہے. حمام خانے گھروں میں نہیں، حمام خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس میں قسمیں ہیں الگ الگ. میرا ہے السلام علیکم. جی ٹھیک ہوں، میں ہمارے پاس ایک پروگرام چل رہا تھا، بیان کر رہا ہوں، تو پھر کسی اور وقت کر لیجیے. اچھا، ایک آدھ گھنٹے کے بعد دیکھ. السلام علیکم. ایک دن حضرت منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے. یہ ایک عام گزرگاہ تھی، اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا. وہ شخص خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے آ لیا. منصور حلاج اس مقام پر پہنچے جہاں انسانی بھیڑ زیادہ تھی. اس نے آپ کی گدی پر زوردار تھپڑ مارا، کیونکہ ایک آدمی نے کہا تھا، اس کو لگایا تھا. منصور حلاج اس بےہودگی کی توقع نہیں رکھتے تھے، اس لیے برہم لہجے میں فرمایا، اے شخص، تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ اجنبی شخص نے نفی میں جواب دیا، جب میں نے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر تو نے یہ ناشائستہ غیر انسانی حرکت کیوں کی؟ حضرت منصور نے پوچھا. اس نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا، یہ حرکت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. یہ ظالمانہ جواب سن کر منصور حلاج نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر حق تعالیٰ نے تجھے اس کام کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مجھے مار اور حکم کی تعمیل کر. وہ شخص اسے ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہا تھا، حضرت منصور حلاج کو مارنے کے لیے اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر وہ اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ چند لمحوں میں خون کی گردش رک گئی اور اجنبی کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، وہ شخص تکلیف کی شدت سے چیختا رہا۔ پھر اہل دفتر نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کا ہاتھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج کی اسی قسم کی کرامت کو علماء و مخالفین کی جماعت شعبدہ بازی اور ساحری سے تعبیر کرتی تھی۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حسین منصور تستر میں سکونت پذیر تھے۔ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی اور مالی امداد کی درخواست کی۔ حضرت منصور حلاج ایک معمولی اور شکستہ لباس زیبتن فرماتے تھے، پھٹا ہوا معمولی سا لباس ہوتا تھا، خوراک اور دوسرے اسباب ضرورتوں سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی انہیں اس حالت میں دیکھتا تو یہی کہتا کہ منصور ایک نہایت مفلس انسان ہے، مگر درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی، اس لیے مالی امداد کا سوال کیا۔ تاہم منصور حلاج نے ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے عرض کیا، دوستو تم تو میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو کہ کتنا شکستہ ہوں اور مجبور ہوں، ہم آپ کے ظاہر کی نہیں باطن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک درویش نے کہا، آپ اپنی باطنی طاقت کو استعمال کر کے ہماری مشکل دور کیجئے۔ تمہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر؟ منصور حلاج نے گریز سے کام لیتے ہوئے فرمایا، میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں، اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا تو میں خود یہ مصیبت کیوں جھیلتا؟ سب سے پہلے اپنے آرام کے سامان کو جمع کرتا۔ حضرت منصور مسلسل گریز کرتے رہے اور درویش مسلسل اصرار کرتے رہے۔ واقعتاً وہ لوگ ضرورت مند تھے، یہ بات بھی جانتے تھے کہ منصور حلاج کوئی صاحب ثروت انسان نہیں ہے، پھر ان کی کفالت کس طرح کریں گے؟ اصل واقعہ یہ تھا کہ درویشوں کی اس جماعت کو منصور حلاج کی کرامت کا شہرا سن کر تستر پہنچی تھی۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے منصور حلاج کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ بلاخر منصور مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے پوچھا، اس شہر میں ایسا کون آسودہ حال شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے؟ حضرت منصور حلاج کے خدمت گار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، تستر میں ایک آتش گدا ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور تحائف پیش کرتے ہیں۔ منصور کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مہمان اور درویشوں کو خطاب کر کے کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ، اب یہ آتش پرست ہی تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ منصور کی بات سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا، حسین ابن منصور اپنے خانقاہ سے باہر آئے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ درویشوں کی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے تھی، مگر اس پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم طاری تھا۔ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد منصور حلاج آتش کدے کے قریب پہنچے، دور دور تک سناٹا طاری تھا۔ آتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرہ دے رہا تھا، اس نے کچھ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ منصور نے فرمایا، ہم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگ تو اپنے ظاہری حلیے سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ حسین نے فرمایا، حسین ابن منصور ہے نا سر، ہم اس آگ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے۔ وہ اس کو ہمیشہ ہی روشن رکھتے تھے، بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی؟ آتش کدے کے محافظ نے کہا، مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ منصور نے سبب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدا بند ہے۔ منصور نے فرمایا کہ تم ہمارے لیے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔ محافظ نے کہا میں مجبور ہوں اس لیے کہ معبد کی چابی میرے پاس نہیں ہے. منصور نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر بھاری تالا پڑا تھا. پھر چابی کس کے پاس ہے؟ محافظ نے جواب دیا آتش کرے کہ چابی بڑے پجاری کی تحویل میں رہتی ہے. تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے؟ حضرت منصور نے فرمایا اس سے چابی لے آؤ. آتش کرے کے محافظ نے کہا آدھی رات ہو چکی ہے, بڑے پجاری آرام کر رہے ہوں گے, ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا, پھر اس کی ضرورت بھی نہیں. تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا, میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا. حضرت منصور نے فرمایا کہ ہم لوگ طویل فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے ہیں, جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بغیر چلے جائیں, تو پھر مجبوری ہے. محافظ نے معذرت خواہانہ لہجے میں اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر مجبوری ہے. حضرت منصور نے فرمایا ہم بفضل خدا مجبور نہیں ہیں. اس وقت آپ ایک لمبی آبا پہنے ہوئے تھے, دروازے کی طرف دیکھا اور آبا کی آستین کو جھٹکا, دیکھتے ہی تالا کھل گیا. اس تالے کی ظاہری شرط ایسی تھی کہ اگر تین چار مزدور مل کر ضربے لگاتے تو وہ تالا دیر میں ٹوٹ پاتا. یہ منظر دیکھ کر آتش کھدے کے محافظ کی آنکھیں کھلی رہ گئی. جب وہ کھلے ہوئے تالے کی طرف دیکھتا اور کبھی منصور حلاج کی طرف کی جس کی آستین کی ایک جنبش سے یہ ناقابل یقین واقعہ پیش آیا. تالا کھل گیا. اب تم دروازہ کھول دو, حضرت منصور نے فرمایا. محافظ پر خوف طاری تھا, وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے معبد کا دروازہ کھول دیا. حضرت منصور درویشوں کے ساتھ آتش کدے میں داخل ہو گئے. آگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی. حضرت منصور نے محافظ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس آگ کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا یہ اس آگ کا حصہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے, آتش کدے کے محافظ نے کہا. حضرت منصور حلاج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہم لوگ اسی آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور مجوسی اسی آگ کو لے کر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش کدے آباد کرتے ہیں. یہ آگ بجھتی بھی ہے یا اسی طرح روشن ہے؟ محافظ نے جواب دیا ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجھے گی جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا. منصور حلاج نے بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے خطاب کیا روایتوں کے مطابق کیا کوئی شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوا کوئی ہستی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی. حضرت منصور نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنے آستین کو جھٹکا, دوسرے ہی لمحے بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حسین منصور کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے. یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ چیخا قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. منصور نے محافظ سے پوچھا تو کس قیامت کی بات کر رہا ہے؟ یہ قیامت جسے ایک دن آنا ہے. محافظ کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق و مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے گی. منصور نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت نہیں آئی. کیا اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے؟ اس ذیل میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری کتابوں میں واضح طور پر تحریر ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اسے بجھانے کی قدرت رکھتا ہے. آتش کدے کے محافظ نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجھی ہوئی آگ کو روشن کر سکے. حضرت منصور نے کہا. آتش کدے کے محافظ نے گھبرا کر حسین ابن منصور کا دامن پکڑ لیا اور گریہ بیزاری کرنے لگا یہ آگ تمہارے ہی اشارے سے بجھی تھی اور تم ہی اس کو دوبارہ روشن کر سکتے ہو. منصور خاموش تھے. منصور حلاج محافظ کی آہ و فکا سن کر خاموش رہے. آتش کدے کا محافظ دار و قطار رو رہا تھا. منصور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان درویشوں کو پیش کی جا سکے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے. آتش کدے کے محافظ نے کہا. پھر حسین ابن منصور نے فرمایا تو پھر وہ صندوق اٹھا لا اور میرے مہمانوں کی خدمت کر, تو پھر میں تیرے معبد کی بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا. محافظ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لایا. واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا, دینار سونے کے سکے. اس کے سوا معبد میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو تمہارے مہمانوں کو پیش کی جا سکے. منصور نے فرمایا بس یہ دینار کافی ہیں. اور پھر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے آستین کو جھٹکا, مجوسیوں کے معبد کی آگ اسی شدت سے دوبارہ بھڑکنے لگی. یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ منصور کی خدموں پر گر پڑا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں شکریہ ادا کیا. درویشوں پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم طاری تھا. وہ اس واقعے کو خواب کا حصہ سمجھ رہے تھے. ان تمام دیناروں کو سمیٹ لیا اور فرما لو تمہاری ضرورت پوری ہو گئی. بعض تاریخوں میں آگ کے بجائے قندیل کا استعمال ہوا ہے, یعنی مجوسیوں کی معبد میں قندیل صدیوں سے روشن تھی اور اسی قندیل کو حضرت منصور حلاج نے ہاتھ کے اشارے سے بجھا دیا تھا اور دوسرے اشارے سے دوبارہ اسے روشن کر دیا تھا. بہرحال وہ مجوسیوں کی آگ ہو یا قندیل, حضرت منصور نے آتش پرستوں پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ جس آگ کو خدا سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. مرد مومن کی ایک جنبش چشم اس آگ کو نہ صرف بجھا سکتی ہے بلکہ اسے روشن بھی کر سکتی ہے. یہ منصور کی ایک عظیم شان کرامت تھی جسے تصوف کے دشمنوں نے شعبدہ بازی اور جادو سے تعبیر کیا. لمبے حالات ہیں, میں سمجھ آتا اتنے حالات نہیں ہوں گے. آپ کے ہاتھوں خرق عادت اور واقعات اور کرامات کا بکثرت ظہور ہوا. آپ گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کے موسم کا پھل پیش کرتے. فضا میں ہاتھ لمبا کرتے واپس لاتے تو درہموں سے بھرا ہوا ہوتا جس پر قل اللہ وحد لکھا ہوتا. ابن خفیف کہتے ہیں کہ چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تنی ہوئی رسی پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا. اچانک وہ کپڑا آپ کے ہاتھوں میں دیکھا جس سے آپ چہرہ صاف کر رہے تھے. پتا نہیں وہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچا یا آپ نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا. ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں قید خانے میں آپ کی ملاقات کے لیے گیا. آپ کا حال پوچھا, آپ نے فرمایا میرے ظاہر اور باطن پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے تین مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. میں نے پوچھا صبر کسے کہتے ہیں. فرمایا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائے. ابن حنیف کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر آپ نے بیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ سب ٹوٹ گئی اور قید خانے کی دیوار پھٹ گئی. سامنے سے دریائے دجلہ نظر آنے لگا. آپ نے فرمایا آپ جیل سے فرار نہ ہوئے اور فرمایا یہ صبر ہے. بھاگ جانے کے بعد سب کچھ میدان تھا. میں نے کہا فقر کیا ہے. آپ نے فرمایا وہاں پڑے ہوئے پتھر پر نظر ڈالی تو وہ سونا چاندی بن گیا. اس قدر تصرف کے باوجود ایک پیسے کا محتاج ہوں جس کے لیے تیل خرید سکوں, یہ فقر ہے. میں نے کہا قوت مردانگی کیا ہے. فرمایا اس کا جواب تمہیں کل ملے گا. ابن حنیف کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے, ایک منادی پکار رہا ہے حسین کہاں ہے. چنانچہ انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا. ان سے کہا گیا تجھ سے محبت رکھنے والا جنتی ہے اور بغض رکھنے والا جہنمی ہے. پھر خواب ہی میں میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا یہ ہے قوت مردانگی. خواب دکھاؤ اس کو. جہنمی ہوگا. جب یہ اعلان ہوا تو حضرت حسین ابن منصور نے یہ بھی کہا کہ باری تعالیٰ تو سب کو بخش دے. پھر خواب ہی میں میری طرح متوجہ کرتے ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے قوت مردانگی. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، غلب حال کی بنا پر شیخ ابن منصور سے چند ایسے کلمات کا صدور ہوا جو ظاہراً شریعت کے خلاف تھے، تاہم محتاط مشائخ نے ان کی تاویل کی ہے یا ان کی خاص کیفیت کے پیش نظر انہیں معذور سمجھا ہے، مگر چونکہ وزیر مملکت حامد ابن عباس ان کی مخالفت پر اتر آیا تھا، اس نے آپ کو جیل میں مقید کر دیا، پھر آپ کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا، اس وقت کا خلیفہ مقتدر باللہ تھا، ان سے سزا منظور کروائی اور پھر کوتوال کو حکم دیا کہ 1000 کوڑے لگائے جائیں اور اس کے بعد سولی پر چڑھایا جائے۔ قید خانے میں آپ کو بیڑیوں میں مقید رکھا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، مگر رائے حق میں آنے والے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، عبادات و معمولات میں فرق نہ آنے دیا، ہزار ہزار رکعتیں روزانہ پڑھتے۔ ایک بار ایسے جیل خانے میں بند کیا گیا جہاں آپ کے علاوہ اور بھی 300 قیدی موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ قیدیوں تمہیں آزاد کر دوں، وہ بولے آپ تو خود ہی قید ہیں، ہمیں کیسے رہا کریں گے، اپنی رہائی کی فکر کرو۔ فرمایا ہم خدا کی قید ہیں، شریعت کا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے رہا نہیں ہوتے، البتہ اگر چاہوں تو ایک اشارے میں تمہاری بیڑیاں کھول دوں۔ چنانچہ انگلی کا اشارہ کیا تو سب کی بیڑیاں گر پڑی۔ قیدیوں نے کہا دروازہ بند ہے، کیسے باہر نکلیں؟ آپ نے اشارہ کیا تو دیوار میں دریچے کھل گئے۔ فرمایا آپ چلے جاؤ۔ قیدیوں نے کہا آپ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا ہمارا خدا کے ساتھ ایک راز ہے، ہمارا خدا کے ساتھ ایک راز ہے جو بجز سولی چڑھے نہیں کہا جا سکتا۔ سارے قیدی بھاگے۔ صبح افسروں نے جیلر سے پوچھا قیدی کہاں گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا، اور خود اس لیے ٹھہر گئے ہیں کہ ہم پر اپنے آقا کا عتاب ہے، وہ پورا ہو جائے کہ محبوب کے عتاب سے بھاگنا عشق و محبت کے خلاف ہے۔ سزا کے حکم پر عمل درآمد کے لیے 23 ذی قعدہ 309 بروز منگل آپ کو قید خانے سے باہر نکال کر 1000 کوڑے لگائے گئے، پھر ایک ایک کر کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر گردن تن سے جدا کی گئی، اس کے بعد جسم کو جلا دیا گیا، سر اور ہاتھ پاؤں کو جیل خانے کی دیوار کے باہر آویزہ کیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ دجلہ کے پل پر سر کو لٹکایا گیا، 2 دن بعد سر کو اتار کر امام عالی مقام سیدنا حسین کے سر اقدس کی طرح خراسان اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں پھیلایا گیا۔ شیخ حلاج کو جب جیل سے باہر نکالا گیا تو آپ بڑے ناز و ادا کے ساتھ چلتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے اور زبان پر یہ کلمات تھے، حسب الواحد حسب الواحد۔ پھر یہ کلمات سنتے ہی وہاں مشائخ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس موقع پر 1 لاکھ افراد کا جمع غفیر تھا، جب آپ کو سزا ہو رہی تھی تو لوگ جمع تھے، تب آپ عشق اور وارفتگی کی عجیب کیفیت سے سرشار تھے اور زبان حال سے یوں فرماتے تھے، بجر میں عشق سوائے عشق و محبت کے بیرا اور کوئی قصور نہیں۔ اس موقع پر یہ اشعار بھی آپ نے پڑھے، اقتلونی یا سقاتی، ان فی موتی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی، مجھے مار دو اے لوگو اس لیے کہ میری موت میں میری زندگی ہے، اور میری زندگی میری موت میں ہے، اور میری زندگی میری موت میں ہے، میری موت میری زندگی میں ہے، اور میری زندگی میری موت میں ہے۔ گویا یہ اعلان کیا کہ قتل سے میری معرفت و محبت اور روح فرح نہ ہوگی بلکہ اسے دوام اور بقا نصیب ہوگی۔ مگر روم نے انہی اشعار کی تضمین کی ہے، اقتلونی اقتلونی یا سقات، ان فی موتی حیات فی حیات، اقتلونی اقتلونی لانما لا لائما ان فی قتل حیاتی دائما۔ ہر شیخ عطار لکھتے ہیں کہ جب ابن منصور کو کوڑے لگائے جانے لگے تو ہر ضرب پر غیب سے آواز آتی، یا ابن منصور لا تخف، اے ابن منصور خوف نہ کر۔ پھر انہیں سوئے مقتل لے جایا گیا تو آپ حق حق اور ان الحق کہتے جاتے تھے۔ ان الحق کہنا خدائی کا دعویٰ نہ تھا بلکہ اپنے وجود کی نفی کا اظہار تھا، دراصل آپ فنا فی اللہ ہو چکے تھے اور عشق و محبت اور بحر توحید میں اس حد تک مستغرق ہو گئے تھے کہ اپنی ذات کو بھلا کر ہم اوست کے جلووں میں محو ہو گئے. چنانچہ جب آپ پر فرد جرم عائد کی گئی تو لوگوں نے سمجھایا ان الحق نہ کہو, الحق کہو, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سب وہی ہے مگر تم اس سے غائب سمجھتے ہو. جبکہ حسین کہتا ہے کہ میں غائب ہوں. بحر محیط بھی کہیں غائب یا کم ہوا کرتا ہے. تعجب ہے کہ ایک درخت سے انی ان اللہ کی آواز آئے اور اس میں درخت کا کچھ دخل نہ ہو. یہ کیوں کر ممکن نہیں کہ ابن منصور کی زبان سے ان الحق کے کلمات کہلوا دیے جائیں جس میں حسین کا کوئی دخل نہ ہو. جس طرح حضرت عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے تکلم کیا تھا اسی طرح حسین ابن منصور کی زبان پر بھی تکلم فرمایا. ان الحق کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہوں کہ میں مجرم نہیں ہوں بلکہ حق پر ہوں. آپ کوڑے پر کوڑا کھا رہے تھے اور کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اف تک نہ کی. ابو العباس ابن عبد العزیز کا بیان ہے کہ میں آپ کے بہت قریب تھا, آپ ہر کوڑے پر آہت آہت کی صدا بلند کرتے. تختے دار پر کھڑے ہوئے تو اسے بوسہ دیا. پوچھا گیا کہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا پھانسی مردوں کی شان ہے. پھر قبلہ رو ہو کر کہا میں نے جو کچھ طلب کیا تھا وہ پا لیا. اسی اثنا میں مریدین نے پوچھا آپ اپنے معتقدین و منکرین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کو دو ثواب ملیں گے اور تمہیں ایک, کیونکہ تمہیں مجھ سے حسن ظن ہے جبکہ وہ لوگ توحید کی قوت اور شریعت کا پر کاربند ہیں. شریعت میں توحید اصل ہے اور حسن ظن اس کی فرا ہے. لوگوں نے حکمرانوں کے اشارے پر سنسار کرنا شروع کر دیا. آپ کے ہاتھ کاٹے گئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا لوگوں نے میرے ظاہری ہاتھ قطع کر دیے لیکن میرے باطنی ہاتھوں کی قوت کو کیسے ثبت کریں گے؟ یہی حال پیروں کے کاٹنے پر فرمایا. پھر فرمایا کہ نماز عشق کے لیے خون ہی سے وضو کیا جاتا ہے. جب ہاتھوں پیروں سے خون جانے لگا تو فرمایا کہ نماز عشق کے لیے خون ہی سے وضو کیا جاتا ہے. جب آنکھیں نکال کر زبان کاٹنے کا ارادہ کیا گیا تو فرمایا ایک بات کہہ لینے دو. پھر کہا اے اللہ میرے ہاتھ تیرے راستے میں قطع کر دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئی, اب سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے گا, لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا. تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ دولت مجھے عطا فرمائی, ان حاضرین کو بھی اس سے بحریاب فرما. جب آپ کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے تو زمین سے گرنے والے خون کے قطروں سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی اور ہر عضو سے ان الحق کی آواز آنے لگی. لمبا چوڑا ہے. ایک دور بڑا عجیب گزرا ہے. دو اعتبارات سے اس دور میں ایک تو بزرگوں پر کرامتوں کا بے پناہ ظہور ہوا. تیسری صدی, چوتھی صدی, پانچویں صدی, یہ صدیوں میں ولایت کا غلبہ رہا ہے لوگوں پر. ولی بہت ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ریاضتوں اور مجاہدوں میں بے مثال تھے یہ لوگ. بہت ہی طویل الاعصاب اور ان کے آثار و برکات صدیوں سے بزرگوں سے ہوتے ہوئے آئے نا, صحابہ سے, تابعین, تابعین سے, تبع تابعین سے. کھانے پینے کی احتیاط, تقویٰ, طہارت, پرہیزگاری, عبادتوں کی برکات و ثمرات, اس سے ولایت جلدی مل جاتی تھی. اور یہ لوگ مجاہدے اور ریاضتیں بہت کرنے لگے اور حق کا غلبہ تھا, اسلام پھیلا ہوا تھا چار طرف. اور جن علاقوں کی یہ بات ہے وہاں پہ تو کوئی کافر رہنا بھی مشکل ہوتا تھا. یہ کرامتیں بڑی ظاہر ہوئی ان لوگوں سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان صدیوں کے اندر مسلمان سیاست دان جو ہے نا, یہ بڑی عجیب و غریب سیاستوں کا شکار رہے ہیں. ان کو اپنی سیاست، اقتدار، جو بات بولے منوا لینا، جو منہ میں یعنی جو چاہے وہ کروا لینا، اپنوں کی مخالفت، پرائیوں کی مخالفت، بڑا عجیب دور تھا یہ. حکومت ان کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تھی، تو جسے چاہے شہر بدر کر دیا، جسے چاہے شہر میں بلا لیا، جسے چاہے سزا. اب وہاں مجرم یہی لوگ تھے، نیک لوگ، چونکہ بد مجرم تو تھے بہت ہی کم ہوتے تھے وہاں. اب انہیں لوگوں کو سزائیں دینا، ان لوگوں کو پریشان کرنا، دشمنیاں بہت چلتی تھی، مخالفتیں چل رہی ہیں. نیک متقی پرہیزگار لوگ، ان کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، یوجنا والا ان کے خلاف کوئی بھی بات چلا دی حکومت وقت کے پاس، حکومت وقت نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو سزا دے دی. بزرگوں میں سے شاید ہی کوئی ہے جس کو جو ہے نا اس کے شہر سے نہیں نکالا گیا، اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے، اس کو ستایا نہیں گیا. حالانکہ بعد میں ان لوگوں کی بزرگی پوری دنیا نے مانی، مگر اس وقت کے لوگ ایسی مخالفت کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل جیل میں بھی ہیں، ہاتھ بھی اتروا دیے گئے، کوڑے بھی مارے جاتے تھے باہر بازاروں میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ شہروں سے نکالے گئے، حتیٰ کہ ان کا انتقال شہر سے نکالے جانے کے بعد ہی ہوا، ایک دوسرے شہر میں جانے سے پہلے. کتنی ان کی خدمات تھی امام بخاری کی، کیسا آدمی تھا وہ. لیکن یہ سب لوگوں کی مخالفت پہ بادشاہ وقت آ جاتا تھا باتوں میں، اور اچھے خاصے نیک بھلے آدمی کی مخالفت کر کے ان کو شہر سے نکال دیتا تھا، بھیا تم کو جو ہے نا شہر بدر کیا جاتا ہے، اس شہر سے کو چھوڑ دو. اب وہ بےچارے پورا سامان جتنا بھی جمع کرے تھے، برسوں رہے وہاں، 8 سال 10 سال 15 سال، وہ لے کے جمع کر کے نکلتے تھے، اور دوسرے شہر والے ان کو بلا لیتے تھے واہ واہ کر کے، وہاں پہ کوئی سیاست چلتی تھی پھر وہاں سے ان کو نکال دیتے تھے. امام بخاری کو بھی جلا وطن کیا گیا. عجیب ہے. حکمرانوں کی سیاست اور بزرگوں کی بزرگی، یہ 3-4 صدیوں میں بڑے عجیب حالات ہیں، پڑھنے سے بڑا ہی وہ عجیب حال ہوتا ہے. تاریخ اسلام میں اس طرح کے واقعات بہت لکھے ہوئے ہیں. اب جس دور میں ہم ہیں نا، اس دور میں دنیا داری کا غلبہ بہت ہے، تو دینی اعتبار سے آپ کچھ بھی بولو، بکنے کی بات بکو، نہ بکنے کی بات بکو، کوئی پوچھنے پوچھانے حال نہیں ہے. کفریات بکتے ہیں لوگ، شرکیات بکتے ہیں لوگ، اللہ پر اعتراضات کر دیں گے، رسول پر اعتراضات کر دیں گے، نبوت کا دعویٰ کر لیں گے، جھوٹے مدعی یہ نبوت ہو جائیں گے، مختلف قسم کے فتنے بول لیں گے. اسلامی حکومت تو ہے نہیں، مسلمانوں کے محاسبین نہیں ہیں. فتنوں کی شکلیں پھر بدل گئی. ابھی زمانے میں مسلمان جن مصائب کا، جن اطلاعات کا شکار ہے، وہ الگ شکل میں، اب زبان سے جو چاہے کچھ بھی بولتا ہے اس زمانے کا آدمی. اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، وہ نظام نہیں ہے ویسا. اس زمانے میں کفر پر بولنے والے کو بہت مواخذہ ہے. آپ کفر پر، شرک پر اس کی برائی نہ کریں، شرک کی برائی نہ کریں مواخذہ ہے، کفر کی برائی نہ کریں مواخذہ ہے، یہ تو مواخذہ ہے. مراقبے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے ذہن میں ایک چیز جو سوار ہو جاتی ہے نا، تو وہ بہت زیادہ اگر سوار ہو گئی تو تمام مشاعر میں، احساسات میں اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہی چیز نظر آنے لگتی ہے. تو توحید کے مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایسا پرت پڑے جیسی کیفیت ہے، تھوڑی پردے پڑے ہوئی جیسی کیفیت ہے. جو روابط ہے نا، وہ اصل پردوں کی شکل میں تعبیر کر سکتے ہیں آپ. تو مخلوق سے خالق کا مخلوق سے ربط جو ہے، وہ پردے اٹھتے گئے جیسا فیل ہوتا، اور پھر ایسا گہرا تصور اس کے درمیان قائم ہوتا ہے کہ بھئی مخلوق سے خالق ہی ظاہر ہے، مخلوق تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، جو ظاہر ہے وہ خالق ہی ظاہر ہے، اور جو فرق کرنے والی چیزیں ہوتی تھی، فصول جن کو کہتے ہیں، وہ فرق کرنے والی چیزیں فہم کے اعتبار سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ فرق اس لیے ہے بول کے، اس کو صوفیہ کی زبان میں آثار خارجی کہتے ہیں، یہ اس مخلوق کے آثار، مخلوق اس خالق کے شیپ میں جب اپنی صفات ظاہر کر رہا ہے تو اس مخلوق کے جو آثار خارجی ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو آدمی کا ذہن فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آثار خارجی الگ اور ظہور حقیقت الگ، آثار خارجی جو ظاہر ہے کہ جس مخلوق کو ظاہر کریں گے اس مخلوق کے اثرات خارجی یا تو دکھیں گے، یعنی اس کی خصوصیتیں، اس کی صفات، اس کی علامتیں، وہ بھی ظاہر میں ہی ظاہر ہی ہوں گی نا، چونکہ جب ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو، تو جس مخلوق کی ماہیت کو ظاہر کر رہا ہے خالق، جب ظاہر کرنے پر وہ آئے گا تو کون سی چیز ظاہر نہیں ہوں گی، کوئی چیز چھپ ہو نہیں سکتی، وہ تو دکھے گی کیونکہ اس نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، وہ ظاہر ہو رہا ہے اسے، تو وہ آثار خارجی میں اور حقیقت ظہور میں فرق دکھتا محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس موقع پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی ظاہر میں سوائے حق کے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اللہ ظاہر ان کا نام ہے، اور حدیث قرآن پاک میں ہے کہ وہی ظاہر ہے، ہوا جو پہلے ہے نا، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہوا جو ہے نا حصر کو بتاتا ہے، ضمیر کی تقدیم جو ہوتی ہے وہ حصر کو بتاتی ہے، جیسے ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، نعبد کا اگر بولیں گے تو یہ بات نہیں ہوتی، عبادت کرتے ہیں آپ کی، دوسروں کی کرتے نہیں کرتے اس سے بحث نہیں، ایاک نعبد کا مطلب آپ ہی کی کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں کرتے ہیں، تو ہوا جو پہلے آ گیا تو وہی ظاہر ہے، مطلب دوسرا ظاہر نہیں ہے، وہی اول ہے دوسرا اول نہیں ہے، وہی آخر ہے دوسرا آخر نہیں ہے، وہی ظاہر ہے دوسرا ظاہر نہیں ہے، وہی باطن ہے دوسرا باطن نہیں ہے، تو یہ ہوا ظاہر کا جو مفہوم کھلتا ہے مراقبے میں، یعنی غلبے مضمون کے اصطلاح میں، غلبے میں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ اس مراقبے کو پکا کرتے تھے، اور اپنے مشاہدے میں تو جم جاتی تھی چیزوں، ورنہ ویسے مراقبے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز غالب ہو جاتی ہے، ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ایک ہی کیفیت باقی رہے، مگر صوفیہ کرام اپنے مراقبے کے غلبے سے، مراقبے کی کثرت سے اس مضمون کو ایسے غالب کر لیتے تھے کہ وہ بات ٹھہر جاتی تھی دماغ میں، دل میں، شعور میں، احساس میں، ساری چیزوں میں، تو وہ ایسا محسوس کرتے تھے اپنے کو اور دوسری مخلوق کو جیسا کہ لوہے کو آگ کی بھٹی میں آپ لگا دیے، آگ میں جلتے 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 وہ لوہا خود آگ بن گیا، کہ آگ کے شولوں میں اور جو کوئلے جل رہے اس میں اور اس لوہے کے ٹکڑے میں فرق نہیں دیکھیں گے آپ، انہیں بھی لال ہو گیا، انہیں بھی لال ہو گیا، انہیں بھی ایسا ایسا کر رہا ہے، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھٹی میں تو یاد آ رہا ہوگا آپ کو، اب تو کوئلہ آگ ہے نا تو انہیں آگ کیسا نہیں ہے، انہیں بھی جل کے پورا اندر سے باہر سے پورا لال ہو گیا، پگھلنے کی کیفیت میں آ گیا، وہ بھی اندر سے باہر سے کوئلہ پورا لال ہو جاتا، جلنے کی کیفیت میں آ گیا پورا، انہیں بھی جل گیا، انہیں بھی جل گیا، انہیں بھی، وہ بھی لال ہے، یہ بھی لال ہے، اس میں سے بھی روشنی نکل رہی، اس میں سے بھی روشنی نکل رہی، اس میں سے بھی شعلے لپک کے باہر آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں، لپک کے باہر آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں، اس میں سے بھی، تو جیسے لوہا گرم ہو جانے کے بعد اور پوری طرح آگ میں مل جانے کے بعد میں لوہا رہتے ہوئے آگ ہی ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں بول سکتے آپ کہ وہ آگ نہیں ہے، اور آگ سے آثار جیسے ظاہر ہوتے ویسے اس سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. آگ سے جیسے جلتا اس سے بھی جلتا. تو شعور کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے, اور جس چیز کا غلبہ ہو اس میں ایسا ہو سکتا ہے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر ہونے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظہور کا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے موجود ہونے کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ انیہ دیکھ سکتے تھے کہ بھئی یہ سب ایک ہی چیز ہے. اس لیے اب اگر وہ ان الحق نہیں بولے تو مجرم ہوتے تھے. لوگوں کے پاس ان کا ان الحق بولنا جرم تھا, ان کے پاس نہیں بولنا جرم تھا. کیا حساب سے نہیں بولیں گے؟ اتنے لال والے لوہے کو یہ آگ نہیں ہے بول کے کون پکڑیں گا؟ اور اس مقام پر آگ نہیں بولنا غلطی ہے. اور یہ لوگوں پر جب توحید کا ظہور ہوتا ہے نا اس طرح کا, تو اس میں پھر دوسرے تماشے اور ہوتے ہیں بہت سے. وہ یہ کہ اس توحید ذاتی کے ظہور کے بعد میں توحید افعالی کا ظہور بھی ہوتا ہے. توحید افعالی کے ظہور میں ہوتا یہ ہے کہ ہر مخلوق کے فعل میں ان کا ہاتھ دکھنے لگتا ہے. ہر مخلوق کے کام میں, ظاہر ہے کہ ہر مخلوق سے جو کام ظاہر ہو رہا ہے وہ انہی کا ہے. حرکت مخلوق میں کہاں ہے؟ یہ کتاب میں حرکت کہاں ہے؟ تو جیسے یہ کتاب کی کیفیت ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہے جب تک ہاتھ میں لے کے اس کو نہیں ہلائے, ایسے پوری مخلوق کا حال ہے. مخلوق تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک میں میتیں پڑے ہوئے سب, انہیں کا میت ہوں وہ انہوں میت ہوں, سب میت ہیں. تو مخلوق میں حیات اس کی تو ہوئی ہی نہیں, زندگی اس کی نہیں ہے, تو علم بھی اس کا نہیں ہے, تو قدرت بھی اس کی نہیں ہے, تو ارادہ بھی اس کا نہیں ہے. تو مخلوق میں, جس مخلوق میں بھی قدرت ہے, حیات ہے, علم ہے, ارادہ ہے, سما ہے, بصر ہے, تکلم ہے, وہ مخلوق کا ہوتا ہی نہیں, وہ تو خالق ہی کا ہے. تو اس ارادے اور سماعت اور بصارت اور قدرت اور ارادے سے جو ظاہر ہو رہا ہے عمل, وہ عمل بھی نہیں ہے اس کا. تو ان پر غلبے حال میں کیسی کیفیت آتی ہے کہ اس مخلوق کے جو آثار ہے, یعنی اس کا جو ارادہ شامل ہو رہا ہے, اس کی جو مرضی شامل ہو رہی ہے, اس کو ہٹا دیتے ہیں لوگ. اور وہ حرکت جو ہے نا, اس حرکت کا جو حقیقی خالق ہے, ہر حرکت کا خالق اللہ ہے. یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور لاجک اس کے علاوہ کچھ بنتی بھی نہیں. تو ہر حرکت کا چونکہ خالق وہی ہے, تو ہر حرکت سے جو فعل ظاہر ہو رہا اس کا فاعل وہی ہے, بلکہ کھل جاتا. جب اس کا فاعل وہی ہے تو محبت ہو یا نفرت ہو, مخالفت ہو یا موافقت ہو, سب کا فاعل بھی وہی ہے. جب سب کا فاعل بھی وہی ہے تو یہ لوگ اگر کسی ابتلاء میں آتے تو اس میں جو آدمی بیچ میں شرارت کر کے, سیاست کر کے, مکاریاں کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے بیچ میں پڑا ہوا ہے نا, اس کو نظر انداز کر دیتے تھے. اب فرض کرو جیل خانے میں ڈال دیے اور بیڑیاں پہنا دیے, تو یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے کو جیل خانے میں کون اپنی سیاست سے ڈالا. جیل خانے میں میں آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں میرے کو جیل خانے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, چونکہ انہوں ڈالے, انہوں پہنائے بیڑیا. اچھا جب انہوں پہنائے تو میں کہیں کو نکالوں اس کو؟ تو اگرچہ کہ بظاہر اپنے اختیار میں نظر آ سکتا تھا ان کو کہ بھئی میں چاہوں تو بیڑیاں توڑ کے نکل جاؤں, نہیں نکلتے نہیں تھے. ان کا منشا ہی یہ ہے کہ میرے کو اس طریقے سے مارنا چاہ رہے شاید, تو میرے کو اس طریقے سے مارنا چاہ رہے تو مجھے اسی طریقے سے مرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس مقام پر آنے کے بعد میں ان بزرگوں کے اندر آپ صحابہ میں بھی یہ چیز دیکھیں گے. وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حیات اس میں حکایات صحابہ میں شروع میں ہی ہے. دیکھیے حضرت خبیب ہیں شاید نا, حضرت خبیب ہیں جن کو جو ہے نا قیدی بنا کے بک گئے تھے, بیچ دیا تھا بنو حارث کے اولاد نے, حارث کو قتل کر دیا تھا نا ان کے, انہوں نے وہاں جنگ احد کے اندر بدر کے اندر قید کر دیا تھا. تو ان کو پکڑ کے لے گئے حضرت خبیب کو. حضرت خبیب جو ہے نا ان لوگوں کے پاس میں جیل خانے میں ہیں. اور ان کی بیٹی, انہوں بولے کہ میرے کو انتقال کرنا ہے, نہیں میرے کو قتل کرنے کا وقت آ رہا ہے, اس وجہ سے ذرا مجھے استرا دے دو. تو گھر والوں نے ان کو استرا دے دیا بال وغیرہ صاف کرنے کے واسطے. اتفاق سے گھر والوں کا بچہ جو ہے وہ رینگتے ان کے پاس آ گیا, تو اس کو لے کے گود میں بٹھا لیے. اب استرا ہاتھ میں ہے اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے بعد میں ان کا بچہ گود میں ہے. تو اب یہاں پہ تو کہانیوں میں یہ بتاتے کہ میرے کو چھوڑو میرے کو چھوڑو میرے کو چھوڑو بول کے نکل جاتے نا, گن پوائنٹ پہ رکھ کے بھاگ جاتا انہیں. تو بچے فوراً چیخی, حکایت صحابہ میں ہے, گھر والی بچی فوراً چیخ لگائی کہ اب تو گیا بچہ ہمارا, کہ تم یہ فکر مت کرو, چلا ورنہ مت, اس کو تھوڑے ماریں گے ہم, ہم کو بچوں کو مارنے کو تھوڑے بولے ہمارے نبی. یہ ایسے بیٹھ گیا تھا گود میں آ کے تو میں بٹھا گیا تھا, اس کو میرے ہاتھ میں اگر اسرا رہا تو میں اس کو تھوڑے کچھ نقصان پہنچاؤں گا. تو پھر حارث کی بیٹی یہ بول رہی ہے کہ میں خبیب کے ہاتھ میں دیکھتی تھی کہ بے موسم کے انگور ہاتھ میں رہتے تھے, وہ خوشے میں سے توڑ کے کھاتے رہتے تھے. تو جو بندہ کھانے کے واسطے بے موسم کا پھل حاصل کر لے سکتا تھا اور کھاتا بھی تھا انگور, وہ جا کیسے نہیں سکتا تھا اس میں سے, یہاں سے اگر جانا چاہے تو جیل خانے میں سے جانا چاہے تو, یعنی وہ بیڑیاں کاٹ کے جانا اس کے لیے کیا مشکل تھا. ایک ولی کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھے نظر ڈالے تو بیڑی چلی جائے, وہ تو صحابی تھے, صحابی تو ولی ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ جاتے نہیں گئے نہیں, اپنے بال بال صاف کر لیے اس کے بعد میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فعل الہی یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہونا طے کی جا رہی ہے, اور اس کا جو اجر ثواب ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے وہ لوگ. اور اس طریقے سے مرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے, وہ عشق میں اس طریقے سے مرنا چاہتے ہیں, ان کی محبت میں وہ میرے مرنے کی نوعیت ایسی مقرر کرنا چاہتے ہیں, یہ ادراک کر لیتا تھا ان کا فہم. جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے اس چیز کے لیے تجویز ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ یہ چیز ایسی زیادہ بہتر ہے, حالانکہ آپ کے پسندیدہ ہے وہ, اور اس کے لیے آپ کی تجویز ہے. چکن آپ کی پسندیدہ ہے, تو جو پسندیدہ چیز ہے اس کو تو ستانا نہیں چاہیے نا, مگر آپ اس کو کس کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی وہ کباب کی شکل میں سیخ میں پوری ہوئی ہے, کبھی جانے والا اس کو بھنایا ہوا ہے, کبھی اس کو تلا ہوا ہے, اور جناب کبھی جو ہے نا باربیکیو کے اندر انہیں جل رہا ہے, کبھی جانے والا اس کو مسالے میں ملایا جا رہا ہے, اور آپ کی پسندیدہ بھی ہے. آپ کے محبوب ہونے کا مطلب آپ کے تصرف کا اس میں یہ ہے, آپ جتنے زیادہ محبوب ہیں اتنے اس میں تصرفات کریں گے. اس میں پہلے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مارنا ہی نہیں تھا. جس مرغی کو آپ چاہتے ہیں, چکن آپ کے محبوب ہے تو آپ کو چکن کو تو مارنا ہی نہیں چاہیے نا بھائی, نہیں. لیکن جو زیادہ پسند ہے اس کو اتا پالتے آپ, اس کو اتا کاٹتے آپ, اس کے اتنے ٹکڑے کرتے ہیں, اس کی اتنی قسمیں بناتے ہیں. اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے بول کے ان کو حالات میں ڈالتے بولے تو اس میں تعجب کیا ہے. جتنا زیادہ وہ چاہتے ہیں اتنے زیادہ قسموں کے حالات میں ڈال دیتے ہیں. پسندیدہ ہے مسلمانوں کا, اس لیے جیسے آپ کی چکن پسندیدہ ہے, مٹن پسندیدہ ہے, فش پسندیدہ ہے. یہاں ظاہر کے اعتبار سے معاملہ ہے, وہاں روحانیت کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جو جسم ہے, اس جسم پر ان کا تصرف ہے, ان کا حق ہے, وہی اس کے مالک ہیں, وہی اس کے خالق ہیں, وہی اس کے رب ہیں. مجھے تو صرف اس کے اندر سوار کیا گیا ہے. اب وہ اس کے بارے میں کیا چشم ابرو کو سمجھنا, محبوب کے مطلب کو اور منشے کو پہچاننا یہ ہوتا تھا ان کے پاس. اس لیے جو ہے نا باوجود اس کے جیل میں سے نکل سکتے تھے نہیں نکل رہے ہیں, بیڑیاں توڑ کے جا سکتے تھے نہیں جا رہے ہیں, دروازہ کھول سکتے تھے نہیں کھول رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ توحید افعالی کے غلبے میں ہوتا ہے, اور مقصد تو وہی ہے توحید کا غلبہ ہونا ہے, چاہے ذات کا ہو, صفات کا ہو, افعال کا ہو, آثار کا ہو. توحید ذات, توحید جو ہے نا مخلوق کے لیے اصل غذا ہے کہ کتنا زیادہ تو اپنے آپ کو فنا کر کے میرے میں گم کرتا ہے. تو فنا فی توحید ہونے کے آثار میں سے ہوتی ہیں یہ چیزیں. مخالف وہی نظر سے, موافق وہی نظر سے, ستانے والا وہی نظر سے, عنایت کرنے والا, توجہ دینے والا وہی نظر سے, عجیب احوال ہوتے ہیں. اس محبت کے اندر بڑی ہی کہانیاں ہیں, اور حق تعالی شانہ اپنے محبوب بندوں میں اپنے جلوے دیکھنا چاہتا ہے, اپنے افعال کے جلوے شکلوں میں دکھاتا ہے الگ الگ, وہ لوگ دکھانے دیتے ہیں. اس لیے بیمار ہو گئے تو تندرست ہونے کا شوق نہیں, بھوکے ہو گئے تو پیٹ بھرنے کا شوق نہیں, پھٹے پرانے حال ہیں تو پھٹے پرانے حال سے نکل کے اچھے حال میں جانے کا شوق نہیں. ایسی فنائیت رہتی ان لوگوں کے قسمیں ہیں, یہ ولایتوں کی ولایت کی قسمیں ہیں, تعلق مع اللہ کی نوعیتوں کے اثرات ہیں یہ. کیونکہ تعلق مع اللہ کی نوعیتیں الگ الگ ہیں تو ان کے اثرات بھی الگ الگ ہیں. صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے صحت مند ہونے کا شوق نہیں رکھتے تھے, بیماری ان کو پسند ہے, بیماری میں مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں اپنے کو بیماری سے نکالنا چاہ رہا ہوں, انہوں میرے کو بیمار رکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو غیرت آتی تھی. اس میں واقعات آپ کو ملیں گے. ایک خاتون حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. تو بولے آپ کو کیسے معلوم؟ تو بولے حضور کے ساتھ اس کا ایک واقعہ ہوا تھا, میں موجود تھا وہاں. بولے اس کو دورے پڑتے ہیں, فٹس آتے ہیں, یہ حضور کی خدمت میں آئی تھی, کہنے لگی کہ مجھے فٹس آتے ہیں, دعا کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور فٹس کے اثرات ختم ہو جائیں گے, اور اگر تم کہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور فٹس آتے رہیں گے. بولے چاہتی کیا ہوں, حالانکہ گئی تھی دعا کرانے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اختیار دینے کا کیا مطلب ہے, اگر آپ فٹس آتے رہیں اور آپ دعا نہ کریں میرے لیے اور فٹس آتے رہیں تو مجھے کیا ہے, اس میں کچھ فائدہ ہے کیا؟ تو بولے جی ہاں فائدہ ہے, تجھے جنت ملے گی اگر تو اس حال پر صبر کر لے, تو تجھے جنت مل جائے گی. تو اس نے عجیب بات کہی صحابیہ خاتون نے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کریں, فٹس کے جانے کی دعا نہ کریں, یہ آتے رہیں تاکہ مجھے جنت مل جائے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, میں دعا نہیں کرتا ہوں تمہارا. پھر اس نے عرض کیا کہ البتہ ایک دعا کی درخواست ہے. بولے وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب مجھے فٹس آتے ہیں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, اور بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ تیرے کپڑے ہٹ گئے تھے, اس سے مجھے بڑی شرم آتی ہے. جب مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے جسم سے کپڑے ہٹ گئے تھے اور لوگوں کی نظر میرے جسم پر پڑی, تو مجھے بڑی شرم آتی ہے. آپ یہ دعا کر دیں کہ جب فٹس آیا کریں تو کپڑے نہ ہٹا کریں, تاکہ بعد میں مجھے لوگوں سے یہ بے حیائی کی بات سننے کا موقع نہ ملے. تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے, یہ دعا کر دیتا ہوں میں. آپ نے یہ دعا فرمایا کہ اللہ جب اس کو فٹس آیا کریں تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. فرمایا جاؤ نہیں ہٹا کریں گے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو فٹس آتے تھے, کپڑا بالکل جیسا کہ ویسا رہتا تھا, حالانکہ فٹس میں ہاتھ پیر سب ٹیڑے بنگے ہو جاتے نا ایک دم. اب یہ دیکھ لیا کہ صاحب فٹس آنا اللہ کو پسند ہے, اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فٹس آئے, میں اس پہ صبر کر لوں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اگر بولے تو میں دعا کر دیتا ہوں, فٹس نہیں آتے. حضور بول دینے کے بعد میں تو بات پکی ہے. وہ اب یہ بول رہے ہیں, یہ نتیجہ معلوم ہونے کے بعد میں کہ نہیں نہیں آپ دعا مت کرو, فٹس آن دو. صحابہ کی حیات طیبہ کا راز وہی تھا, ان کی زندگی مزے کی اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر اپنے کو راضی کر لیتے تھے، اور اللہ کے تصرف، اللہ کی مرضی اور اللہ کا تصرف ایسا ہے اس میں بلکہ پہچان لیتے تھے. اب بھوکے رہیں تو ان کو کھانے کا شوق نہیں، بیمار رہیں تو شفا کا شوق نہیں. اب آپ کو، آپ میرے کو بیمار دیکھنا چاہ رہے ہیں، میں اپنے کو بیماری رکھنا چاہ رہا ہوں، میرے کو اچھا مت کرو. اب اس کو کیا تکلیف ہے؟ بیماری میں اس کو کیا تکلیف ہے؟ حیات طیبہ یہ ہوتی تھی، بیماری میں ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں رہتی تھی، بیماری میں خوشی محسوس کرتے تھے، ایک لذت ملتی تھی محبوب کی رضا کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ مجھے بیمار دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں بیمار ہوں، تو اللہ خوش ہے نا میرے کو بیمار دیکھ کے، اور ان کی خوشی سے بڑھ کر میرے واسطے کیا چیز ہے، اس واسطے میں خوش ہوں اپنے بیمار پر. تو بیماری پہ خوش ہونے کی وجہ سے بیماری کو مصیبت اور پریشانی سمجھنے کا ہی تصور نہیں تھا، لہذا وہ بیماری مزے کی زندگی تھی. ہمارے دادا پیر حضرت محمد حسین صاحب ناظم من پڑتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت صوفی صاحب سے ہی میں نے سنا تھا، ان کو پیٹ میں ایک پھوڑا ہو گیا تھا. اب وہ ہمیشہ پسیجتا رہتا تھا اور کچا رہتا تھا ہمیشہ. بہت لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑے اچھے اچھے حکیم اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. تو یہ فرمایا سنا کہ بھائی جس کو اس کی پھوڑے کی تکلیف میں مزہ آ رہا ہو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف رہے اور یہ تکلیف جائے نہیں مجھ سے. چنانچہ آخر تک انہوں نے علاج نہیں کروایا اس کا، بولتے تھے کہ میرے کو اس میں مزہ آتا ہے. اب جس کو اس کے پھوڑے میں مزہ آ رہا ہو اس کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ تکلیف ہی نہیں ہے اس کے واسطے، بلکہ اس کے واسطے لذت کی چیز ہے، ایک ٹیسٹ ہے، وہ ایک مزہ ہے. تو یہ توحید افعال کے اثر میں سے ہے، یہ چیز توحید بڑے رنگ دکھاتی ہے اپنے. توحید صرف ایک نظریہ نہیں ہے اصل میں، توحید اس غلبہ فکر کا نام ہے جب آدمی پر وہ چیز سوار ہو جائے تو اس کے تمام چاہتوں میں، حرکات میں، سکنات میں، اداؤں میں، اعمال میں، کاموں میں وہ چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے جو اس کی سوچ پر غالب ہے. توحید اصل اس سوچ کا نام، اس نظریے کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنی مرضی کر لینا، اور ان کے منشے کے موافق اپنا منشا کر لینا، ان کی چاہت کے موافق اپنی چاہت کر لینا. اب افعال کے اندر ان کی چاہت اعمال میں ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے، ان کا حکم ہے نماز پڑھو، ان کا حکم ہے روزہ رکھو، ان کا حکم ہے زکات دو، ان کا حکم ہے حج کرو، ان کا حکم ہے حرام سے بچو، ان کا حکم ہے یہ حلال پہ قناعت کرو، ان کا حکم ہے ایسا کماؤ، ان کا حکم ہے ایسی شادی کرو، ان کا حکم ہے بچوں کے ساتھ ایسے رہو. اس وجہ سے توحید کے نتیجے میں شریعت ہے اعمال میں، اور توحید کے نتیجے میں صبر اور شکر ہے احوال میں. ایک ہے اعمال جو اپنے بندے کے اختیار میں کہ کرنا کیا ہے، ایک ہوتے ہیں حالات، یا صبر کے حالات ہیں یا شکر کے حالات ہیں، موافق حالات ہیں یا ناموافق حالات ہیں. تو موافق حالات کے اندر شکر، یہ بھی ان کی طرف سے انعام ہے، فضل ہے، اور ناموافق حالات کے اندر صبر کی، یہ ان کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہے. اور صبر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ ایمان کی صفت ہے جو جنت کے درجات دلانے والی ہے، شکر بھی ایمان کی صفت ہے جو جنت کے درجات دلانے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایمان کی ساری صفات دینا چاہتے ہیں تاکہ جنت کے درجات اسی لیول سے اس کو ملے. تو شکر والے حالات آئیں گے تو ہی شکر ہوں گا، چونکہ شکر کوئی بولنے کی چیز تو ہے نہیں. صبر والے حالات آئیں گے تو ہی صبر ہوں گا، چونکہ صبر کوئی بولنے کی چیز تو ہے نہیں، وہ تو گزرنے ہی کی چیز ہے، فیس کرنے ہی کی چیز ہے وہ. تو اس لیے یہ نظریہ جو توحید کا ہوتا ہے، بے خوف کرنے کے اعتبار سے ساری انسانیت کا خوف دل سے نکل جانا، ساری مخلوق کا خوف دل سے نکل جانا، کیونکہ جب وہ ہیں کرنے والے تو مخلوق نہیں کرنے والی ہے، تو نہیں کرنے والی ہے. اب آدمی یہاں بیٹھا ہے تخت پہ، ان کا کوئی خوف نہیں رہتا، یہ کتاب کا، یہ بستر کا، یہ تھیلے کا، یہ بیگ کا، یہ ڈبے کا، یہ تکیے کا، چونکہ ان کے بارے میں یقین ذہن پکا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں کرتا. تو توحید کے غلبے میں جیسے یہ نئی حرکت کرنے والی چیزیں کچھ نہیں کرتی، حرکت کرنے والی چیزیں بھی کچھ نہیں کرتی، چونکہ حرکت وہ نہیں کرتے، کوئی دوسرا کرتا ہے. دشمن ہو یا دوست ہو، مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے. مخلوق کے خوف سے نکل جانا، مخلوق کی تما سے نکل جانا، چیزوں کے اثرات سے نکل کے توکل میں آ جانا، پیاس بجھانے کا کام، بھوک مٹانے کا کام، عزت دلانے کا کام، بے عزت ہو جانے کا کام، شفا پانے کا کام، گرمی پانے کا کام، سردی پانے، اتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے تاثرات سے بھی آدمی نکل جاتا ہے. توحید آدمی کو واؤں بٹھا دیتی ہے کہ جہاں پر نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے، مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. والد صاحب کا شعر ہے. تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے، مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. ایک ایسی جگہ آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. وقت کے اندر آنے والی چیزیں، جگہ کے اندر آنے والی سب چیزوں سے ذہن اوپر. اس کو سادے انداز میں جب تعبیر کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ مخلوق کے تاثر سے قلب کا فارغ ہو جانا توحید ہے. مگر مخلوق کے تاثر سے قلب کا فارغ ہونا بہت لمبی مسافت چاہتا ہے. ابھی نظام الدین میں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جب بھی بیان کرتے ہیں تو انہوں تقریر یہاں سے شروع کرتے ہیں. انہوں بولے بھائی، ایمان بنانے کا مطلب ہے مخلوق کے تاثر سے قلب کو فارغ کرنا. مخلوق سے تاثر لینا نہ رہے. اس لیے پہلے کے زمانے کے مسلمان میں ڈر نہیں ہوتا تھا کسی کا بھی، اب سب سے ڈرتا ہے. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ڈرے یہ مسلمان. اس کو ڈرانے کے واسطے بہت سی قسم کے ہتھیار تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں کہ ڈر آ جائے، ڈر آ جائے، ڈر آ جائے، ڈر آ جائے اس میں. اور ڈر آ جائے، ڈر آ جائے کی کوشش اصل زیادہ ڈرنے کی علامت ہے. شیر سے ڈر رہے ہیں تو بندر اس کو ڈرانے جاتا ہے، انہیں ڈرنا میرے سے بول کے انہیں ادھر سے آواز کرتا. کتا ڈراتا آپ کو چونکہ پہلے انہیں ڈر جاتا، انہیں ڈر کے ڈراتا بجائے اس کے کہ وہ مجھے کچھ کرے میں اس کو میں کچھ کو کچھ کر سکتا ہوں بلکہ فیل کرانا چاہ رہا. اس زمانے کی مسلمان کی کا جو مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسلمان اس وقت ڈرا ہوا ہے مخلوق سے. اور ڈر جو ہے نا عقل سے پہلے نکالنا ہوتا ہے، طبیعت سے نہیں. طبعی ڈر اور طبعی تما، یعنی طبعی میلان جو ہوتا ہے، طبیعت کے خواص الگ ہیں، عقل کے خواص الگ ہیں. اور شریعت کی طرف سے جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے ہے، طبیعت کے اعتبار سے نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نئے ڈرنے والے بول رہے نا، سانپ ٹپک جائے ابھی سو بھاگ جاتے، بیان کرنے والا بھی بیان سننے والے بھی. یہاں پہ کوئی بچھو نظر آ گیا، ایون کوئی چوہا آ گیا، کوئی کاکروچ آ گیا، کوئی چپکلی آ گئی، سب بھاگ جاتے اٹھ کے ادھر سے ادھر ہو جاتے. کتا بھی خوف ہے. عقل کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی تسلی میں رہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اب جس سے بھی کچھ ہوں گا بھی تو انہوں چاہے بول کے ہی ہوں گا. وہ تو غیر 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 پہ اعتماد باقی نہیں رہنے کا، رہنا صرف اللہ پر اعتماد ہو جانے کا نام توکل ہے. غیر سے پرورش کا دھیان نکل جانا کہ میری ضرورتوں کو پورا ہونا غیر سے متعلق نہیں، اللہ سے، اس کا نام ہے ربوبیت پر یقین ہے، اللہ کی ربوبیت پر. غیر سے بچنے کا تاثر نہیں رہنا، بچنا ہے مجھے تو اللہ ہی بچائیں گے، اللہ تعالی کی حفاظت پر یقین ہے. مجھے راحت کا ملنا اور مجھے ضرورتوں کا پورا ہونا مال سے نہیں ہے بلکہ صرف اللہ سے ہے، تو یہ مال سے مال کے اوپر سے یقین کا اٹھ جانا ہے. مال ملا تو ہوں گا نہیں تو نہیں ہوں گا، ایسا نہیں. وہ چاہے تو بغیر مال ملے کے بھی مجھے آرام سے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مال میں رکھ کے بھی پریشان رکھ سکتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں مال رکھ کے پریشان ہیں، کتنے ہیں بغیر مال کے مزے میں. ایک پیسہ جب میں نہیں ہے مست قلندر ہے، خوش رہتے ہیں. پورا پورا سفر بتا دیتے ہیں، پوری پوری تقریب بتا دیتے ہیں، پورا وقت بتا دیتے ہیں، جیب میں پٹی تھوڑی نہیں ہے، ذرا فکر بھی نہیں رہتی. جس کی نظر وسائل پر اسباب پر ہوتی ہے، اب پانچ دن کے واسطے کہیں جانا ہے تو آدمی دیکھتا ہے سامان کتا ہے میرے پاس، کتا ہے پیسے کتنے ہیں میرے پاس، کچھ بھی ضرورت پڑے گی تو کیسا. مگر میں ایسا بعض لوگوں کو بہت مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ان کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، پروگرام میں بھی جا رہے ہیں، سفر میں بھی جا رہے ہیں. انہوں نے بولا چلو تم میرے ساتھ چلو، میں سفر کا خرچہ برداشت کر لیتا ہوں، تو ایک پیسہ نہیں ہوگی جیب میں چائے پینے کو بھی، مزے میں سفر کر رہا. اور پورے آٹھ دن پورے کر کے آ جاتے، جاتے دس دن پورے کر کے آ جاتے سفر میں. جو بچے ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس کیا رہتا، بھی نہیں رہتے. اب جو اماں باپ دے دیے نا بھائی، نہیں بھی دیے تو خاموش رہ جاتے ہو لوگ. دے دیے تو چلو بھائی چاکلیٹ لے لیں گے، یہ لے لیں گے، وہ لیں گے، لیکن نہیں دیے بھی تو ان کو سفر کا کوئی غم خوف نہیں رہتا، کھانے پینے کا غم خوف نہیں رہتا کہ کھانا پلے گا نہیں ملے گا، ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا، ہوٹل میں ٹھہریں گے نہیں ٹھہریں گے، اس کو صرف بحث ہی نہیں رہتی کچھ. مزے میں جاتا اماں باپ کے ساتھ، مزے میں آتا. تو غیر کے تاثر سے خالی ہونے میں یہ بات ہے. تو جس درجے میں توحید کا اثر آدمی پر غالب ہوتا رہتا ہے، توحید ذاتی کا، توحید صفاتی کا، توحید افعالی کا، توحید آثاری کا، یہ جو ان الحق جو ہے نا، یہ توحید آثاری میں آتا ہے. جتنے اثرات ہیں، اثر کہتے ہیں نشانات کو، مظاہر خارجی کو. تھپڑ مارے نا تو مارنا ایک فعل ہے، مارنے والا صفت والا ہے، مارنے کی صفت رکھتا ہے، لیکن مار کا جو نشان ہے وہ اثر ہے. مار کا یہ اثر ہے، بول کے بتاتے نہیں، ٹانگ ٹانگ نکال کے دکھاتے، مار کا اثر یہ ہے. آثار اسی سے اثر کی جمع آثار، آثار ہے وہ، صاف ہے. توحید آثاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے مظاہر خارجی ہیں اس میں حقیقت تک پہنچ جانا. تو مینو توحید آثاری میں آ گئے تھے، صفاتی میں، ذاتی میں بھی، صفاتی میں بھی، افعالی میں بھی آ کر آثاری میں بھی آ گئے تھے. تو تمام مظاہر خارجی کی حقیقت کھل جانے کی وجہ سے ان کو ایک ہی نظر آتا تھا، کثرت میں وحدت کا مشاہدہ. اس پوری کثرت میں اکائی کا مشاہدہ، ایک اکائی کا مشاہدہ ہوتا ہے اس میں. اس ایک اکائی کے ظاہر ہو جانے کا نام توحید آثاری ہے. کثرت میں اکائی ظاہر ہو جاتی ہے. اتنی متکثر چیزیں ہیں یہاں، دس ہزار چیزیں آدمی کے اطراف میں ہوتی ہیں، ان میں وہ ایک بات مشترک ہے اس کے موجود ہونے کی، کہ موجود یہ چیز خود سے نہیں ہو سکتی تھی، اس کو کسی نے کیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چیز کہیں غائب رکھی ہوئی تھی الگ سے اس کو اپیئر کیا، نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، صرف ثبوت تھا اس کا، یعنی معلوم ہونے کی حیثیت سے ایک بات معلوم تھی ذات خالق کو. ذات خالق کے پاس صرف اس کا علم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا، چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالنا نہیں ہے یہ، خلق اس کو نہیں بولتے. نہیں ہے سو چیز کو اپنی چیزوں سے ظاہر کرنا ہے، اپنے وجود سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے ظاہر کرنا، یہ خلق ہوتا ہے. تو وہ مظاہر خارجیہ کے اندر سے اس کا معلوم ہونا کھل جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ اس میں شہود ہو رہا، مشاہدہ ہو رہا ہے، اس مشاہدے کے اندر بے شمار مدارج ہوتے ہیں، اضافیات ہوتے چلے جاتے ہیں اس میں، ادھر سے ہوتے 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 ایک چیز پردے کی شکل میں ہے، اور لمبے تسلسل کے بعد ہوتے 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 ایک چیز لائٹ کی شکل میں ہے. یہ سب چیزیں ہٹتے 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 اصل حقیقت تک چلے جانا، وہ توحید آثاری ہوتی ہے. تو ان پر چونکہ توحید آثاری کا غلبہ تھا تو اس لیے ان کو کچھ غیر دکھتا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو دشمن بھی حق ہی نظر آتا تھا اور حق بھی حق ہی نظر آتا تھا. اس لیے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب انہوں جلاد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے تو یہ بولے کہ بیا بیا باہر رنگے کے میائی من خوب شناسم، آئیے آپ جس رنگ میں بھی آئیں گے میں آپ کو پہچان لوں گا، آپ میرے سے چھپ نہیں سکتے. جتنا چھپی کھیلنا چاہیں کھیلو، میرے سے آپ نہیں چھپ سکتے، کیونکہ ان کو جلاد کے ہاتھ میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، جیل خانے میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، بیڑیوں میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، مخالفین میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، معتقدین میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، سب میں ایک توحید کا ہی غلبہ تھا، اس لیے انل حق میں بولتے تھے، اور اپنے میں بھی توحیدی نظر آ رہی تھی، ان کا اپنا وجود بھی کہاں تھا؟ خالی ثبوت تھا، ثابت الذات مسلوب الوجود، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کی تعلیمات کے سبقوں میں سے ایک سبق ہوتا ہے کہ معلوم جو ہے، یعنی ہر مخلوق معلوم ہے، مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے، ہر مخلوق ہر کوئی بھی مخلوق ہونے سے پہلے وہ کہاں تھی؟ معلوم تھی، یعنی معلوم کی مراد اللہ تعالیٰ کے علم مبارک میں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ صفت کے ساتھ ہے اپنی، جب سے ان کی ذات ہے جب سے ان کی صفت ہے تو صفت علم بھی ان کے ساتھ ہے، جب صفت علم ان کے ساتھ ہے تو معلومات بھی ان کے ساتھ ہی ہیں اس وقت سے، بغیر معلومات کے علم کیسا رہیں گا، تو ہر ہر مخلوق کا علم ان کو پہلے سے ہے جب سے انہوں ہیں، تو پوری کی پوری مخلوقات جو ہیں نا وہ معلومات الہیہ ہے، اور اللہ پاک کے صفت علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم ان کی صفت ذات کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ذات کے اعتبار سے ثابت ہے، یہ مخلوق کی جو ذات ہے یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے علم مبارک میں، لیکن مسلوب الوجود ہیں، وجود نہیں تھا ان مخلوقات کو، معلومات کو وجود نہیں ہوا کرتا، آپ اس کتاب کو جو جانتے ہیں، یہ کتاب ہے بول کے آپ کو معلوم ہے یہ بات، تو آپ کے دماغ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہے کیا؟ میرا دماغ کبھی کیا پھٹ جاتا تھا، اس میں سے خون نکل جاتا تھا، گھوڑا بھی رہتا اس میں تو، گدھا بھی رہتا اس میں تو، ہاتھی بھی رہتا اس میں تو، پہاڑ بھی رہتا اس میں تو، معلومات کو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، تو پوری معلومات الہیہ مسلوب ثابت الذات تو ہیں، مسلوب الوجود ہیں، اب یہ اس معلوم کو جو موجود کیا گیا تو جن جن مراتب سے موجود کیا گیا، ان مراتب کے اندر جو ظاہر ہونے والی چیز ہے وہ انہوں سے، اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا بھائی پہلے سے، جو کچھ بھی ظاہر انہوں نے اپنے جس معلوم کو بھی انہوں نے ظاہر کیا، تو جس چیز سے بھی انہوں نے ظاہر کیا وہ چیز کس کی ہے؟ وہ کوئی باہر کی چیز ہے؟ وہ کوئی باہر تو کوئی چیز تھی نہیں، جس چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، اصل میں اس کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے دماغ میں، روح کے اندر، پھر انل حق کے علاوہ کوئی جملہ نکل ہی نہیں سکتا، اگر انل حق نہ بولتے منصور تو مواخذہ ہو جاتا ان کا، ظاہر ہے کہ ان کی معرفت کے خلاف تھی بات، جھوٹ بات ہو جاتی تھی، شرک ہو جاتا ان کے مرتبے کے اعتبار سے، اور وہ مواخذہ جو ہے نا وہ جہنم کی شکل میں نکلتا ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے واسطے، یہ تو اس میں تو مزے ہی تھے، مزے میں تھے، بظاہر یہ کہ ان سے مواخذہ ہو گیا، ان کو جیل میں ڈال دیے، ان کو کوڑے مارے، ان کے آدھا پیرا کاٹے، ان کو جلائے، ان کو سلی پہ چڑھائے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں وہ سب چیز، یہ سزا ہوتی نہیں میری، سزا تو میری وہ ہے کہ بجائے انل حق کے میں کچھ اور بول لوں، سزا تو وہاں ہو جائے گی، بولے میرے کو وہ نہیں بول سکتا ہوں، وہ بولے تو ہو رہی تو یہ سزا تھوڑی ہے یار، یہ تو جزا ہی جزا ہے، اس کے الگ ثواب ملنے والا ہے، اس پر انعام الگ ملنے والا ہے، انل حق بولنے کی معرفت کا انعام الگ ہے، اور انل حق بولنے کی سچ بولنے کی وجہ سے جو سزا ملی اس سزا پہ انعام نہیں ملے گا، اس کا انعام الگ ہے، ہاتھ کاٹے تو الگ انعام، پیر کاٹے تو الگ انعام، جیل میں ڈالے تو الگ انعام، بیڑی پینے تو الگ انعام، وہ تو انعامات کی کام کرے انہوں پورے، وہ فہم رہتی ہے عارف کے پاس، صاحب معرفت کے پاس، اس لیے وہ ان چیزوں کو کیئر ہی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے آج اتنی مجلس، دس بج گئے، آپ لوگ بھی بولیں گے بس، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے، اور محبت سے سرفراز فرمائے، اور اطاعت سے سرفراز فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.